امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے روز شہادت، یوم شہادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی علامات بیان کرتے ہوئے، مومن صرف وہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے گناہ اور باطل میں مبتلا نہ کرے، اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق بات سے دور نہ کرے، اور مومن وہ ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو یہ قدرت اسے ناحق چیز کی طرف تجاوز میں گرفتار نہ کر دے۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ کچھ ہی دیر میں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، پھر پیش کیا جائے گا فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں پر ہوگا۔ جی ہاں سامعین، تو پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 خرداد، 7 ذی الحجہ اور 3 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ذی‌الحجہ سن 114 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام محمد باقر اسلام کی 57 برس کی عمر میں شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 57 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام محمد باقر اسلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی امامت کے زمانے میں ایک طرف امویوں کی حکومت زوال کا شکار تھی اور دوسری طرف بنی عباس حکومت پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی زمانے میں عالم اسلام میں دوسرے مکاتب فکر کے افکار و نظریات نے رواج پایا، اور عبرانی، سریانی اور یونانی زبانوں کی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، جس کے باعث اعتقادی مسائل میں وسعت آئی اور افکار و نظریات کے تبادلے کی راہ ہموار ہوئی۔ امام محمد باقر اسلام کو مدینہ منورہ میں ایک عظیم علمی مرکز قائم کرنے کا موقع ملا، جس میں سینکڑوں شیعہ و سنی علماء، فقہا اور دانشوروں نے تربیت پائی۔ خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف تاریخی خطاب کیا۔ شاہی حکومت کی دھمکیوں اور ممانعت کے باوجود آپ نے قم کے مدرسہ فیضیہ میں یوم عاشور کی مناسبت سے عوام اور علماء کے عظیم اجتماع سے خطاب میں شاہی حکومت کے اقدامات پر شدید تنقید کی۔ آپ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں شاہ کو اسلام دشمن پالیسیوں سے باز رہنے اور بیرونی اشاروں پر کام کرنے کی بابت سخت انتباہ دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی خطاب کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بعد ازاں آپ کی جلاوطنی اور بالآخر بہمن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ تین جون سن 1502 عیسوی کو مشہور پرتگالی بحری قزاق واسکو ڈی گاما نے عرب تاجروں کا قتل عام کیا۔ قتل عام کا یہ واقعہ جنوبی ہندوستان کے ساحلی شہر کالیکٹ میں، جس کو اب کوزی کوٹ کہا جاتا ہے، رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما 1498 عیسوی میں کالیکٹ پہنچا اور اس نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ واسکو ڈی گاما خود کو کالیکٹ کا مالک سمجھتا تھا۔ اسی دوران 800 عرب تاجروں پر مشتمل ایک قافلہ سمندر کے راستے چاول کی تجارت کے لیے کالیکٹ پہنچا تو واسکو ڈی گاما کے حکم سے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کی کشتیاں نظر آتش کر دی گئیں اور پھر بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ ڈالے گئے اور اس طرح ان کو ایزائیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ یورپی تاریخ میں اس بحری قزاق کو سیاح کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ تین جون سن 1667 کو طب اور سرجری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی انسان کو خون دینے کا کام انجام پایا۔ یہ عمل لوئی چہاردہم کے معالج خصوصی ڈاکٹر جان ڈینس نے انجام دیا۔ مریضوں کو خون دینے کے عمل سے طب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، کیونکہ اس وقت تک بہت سے مریض خون کی کمی یا بدن سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس فرانسیسی طبیب نے اپنے پہلے تجربے میں ایک بھیڑ کے بچے کا خون انسان کے بدن میں داخل کیا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مریضوں کو انسان کا خون دیا جانے لگا۔ تین جون سن 1947 عیسوی کو سرزمین ہندوستان کو دو علیحدہ مملکتوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ کے قائدین پاکستان کے قیام سے کم کسی سمجھوتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف کانگریس اور حکومت انگلستان کی بظاہر کوشش یہ تھی کہ کسی طرح مسلم لیگ کو راضی کر کے تقسیم ہند کو روکا جائے۔ تاہم مسلم لیگ پاکستان کے قیام کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوئی۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر ہندوستان پہنچے تو ان کے پاس اس خطے سے برطانوی سامراج کا تسلط ختم کرنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو پاک و ہند کی تقسیم کا اعلان کر دیا گیا۔ تین جون سن 1963 عیسوی کو ترکی کے مشہور انقلابی شاعر ناظم حکمت نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ناظم حکمت نے 12 برس کی عمر میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے اور عالم جوانی میں وہ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ماسکو جانے سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی، تاہم 1920 عیسوی میں سیاسی رجحانات کی بنا پر انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ روس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ آئے اور جنرل کمال اتاترک کی مغرب نواز ظالم حکومت کے خلاف انقلابی اشعار کہنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ 12 برس تک جیل میں رہے۔ جیل سے رہائی ملتے ہی وہ روس چلے گئے۔ ترکی کی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی اور وہ مرتے دم تک روس میں ہی رہے۔ اور 3 جون 1969 کو عالم اسلام کے ایک عظیم فقیہ، دانشور اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے 84 برس کی عمر میں عراق میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کا سوگ منایا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے زمانے کے عظیم علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ انہوں نے مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ عالم اسلام کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے فلسطین سے غافل نہیں رہے۔ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ٹیلی گرام کے ذریعے انہیں اپنے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے اس پیغام میں عالمی صہیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عراق کی سیاسی اور مذہبی تاریخ میں آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے نمایاں کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جس طرح سے خدا کی دوستی اور نظر کرم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس کا غضب اور دشمنی بھی اتنی سخت ہے کہ انسان ایک لمحے اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ خدا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی دشمنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ جہاں حکم الہی کو نہ ماننا خدا کی دشمنی کا سبب بن سکتا ہے، وہاں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کا تعلق اخلاقی پستی سے ہے۔ چنانچہ خدا کے ایک ایسے ہی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد خلق اور بد کلام ہو۔ سمین، اسلام کسی سے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک جانب سے اسلام مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تو دوسری جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل سامنے آ جائے تو انکار بھی نہ کیا جائے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اگر ماننے والا یہ جان لیتا ہے کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی چیز مانگے تو اسے ضرور دو۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور رامین ایک ریستوران میں ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے۔ رامین ایک ایرانی طالب علم ہے، جبکہ محمد تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کا پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے۔ دونوں ایک بار پھر یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک دوسرے سے اتفاقاً ملتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی گفتگو میں باہمی احوال پرسی اور یونیورسٹی میں پڑھے جانے والے مختلف مضامین کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے کون سے کلمات اور ترکیبات سے استفادہ کرتے ہیں۔ غور سے سنیے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔
سلام۔
سلام
آقای رامین صمدی۔
جی، رامین صمدی صاحب۔
اسم من؟
میرا نام۔
حال شما چطور است؟
آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم،
شکریہ۔
حال شما خوب است؟
آپ ٹھیک ہیں؟
خیلی ممنون،
بہت شکریہ۔
دانشجو؟
طالب علم۔
تاریخ؟
تاریخ۔
دانشجوی تاریخ؟
تاریخ کا طالب علم۔
شما؟
آپ۔
هستید؟
ہیں۔
نه؟
نہیں۔
من؟
میں۔
هستم؟
ہوں۔
نیستم؟
نہیں ہوں۔
ادبیات؟
زبان و ادب۔
دانشجوی ادبیات فارسی؟
زبان و ادب فارسی کا طالب علم۔
ادبیات فارسی؟
فارسی زبان و ادب۔ سامعین، اب جبکہ آپ نے ان الفاظ کو دہرا لیا ہے تو یونیورسٹی کے کوریڈور میں چلتے ہیں اور محمد اور رامین کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام محمد۔
سلام محمد۔
سلام آقای۔
سلام جناب۔
اسم من رامین است، رامین صمدی۔
میرا نام رامین ہے، رامین صمدی۔
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
جی ہاں، رامین صمدی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
شکریہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟
خیلی ممنون،
بہت شکریہ۔
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
آپ تاریخ کے طالب علم ہیں؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم۔
نہیں، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں۔
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
آپ فارسی زبان و ادب کے طالب علم ہیں؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
جی ہاں، میں فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہوں. آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم.
جی ہاں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں. سامین، امید ہے کہ آپ نے محمد اور رامین کی گفتگو کو بغور سنا ہوگا. ایک بار پھر یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر.
سلام محمد.
سلام آقای.
اسم من رامین است، رامین صمدی.
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
خیلی ممنون.
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم.
سامین، آپ نے توجه فرمائی. اب محمد اور رامین ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں. آپ بھی آہستہ آہستہ ان دونوں سے بہتر انداز میں متعارف ہوں گے. ہم ان کے حالات و واقعات سے فارسی زبان کو بہتر انداز میں سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ نے اس گفتگو میں جو اہم جملے یاد کیے وہ یہ ہیں.
سلام، حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم، خیلی ممنون. شما ایرانی هستید؟ بله، من ایرانی هستم. اسم شما چیست؟ اسم من محمد است. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه، من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم. من دانشجوی تاریخ هستم.
عزیز سامین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد 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 ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایران سمیت پوری دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری عقیدت مندوں کی جانب سے شاندار خراج عقیدت ایرانی وزیر خارجہ اور لبنانی صدر کے درمیان ملاقات علاقائی اور دو طرفہ موضوعات پر تبادلہ خیال غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینی شہید اور 90 زخمی بعض کی حالت تشویشناک بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پورے پاکستان میں احتجاج کرنے اور اسے خود لیڈ کرنے کے عزم کا اظہار اور ہندوستان میں انڈیا اتحاد کا وزیر اعظم مودی کو خط جنگ بندی سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی وضاحت کے لیے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا مطالبہ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 36ویں برسی کی مناسبت سے ایران اور پوری دنیا میں مجالس اور برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے اور تہران میں مرکزی پروگرام کے لیے تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں سے اطلاعات ہیں کہ ایران کے قدر شناس اور وفادار عوام رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تہران میں جگہ جگہ برسی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ کل بدھ کو برسی کے دن مرکزی اجتماع اور پروگرام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوگا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ برسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمان بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ برسی کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خطاب کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی آمد پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے صدر جنرل جوزف اون کے ساتھ ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے آج بروز منگل لبنان کے دورے کے دوران دارالحکومت بیروت میں صدر جنرل جوزف اون سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت اور خیالات کا تبادلہ ہوا۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے لبنانی صدر کو سلام پہنچایا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر لبنان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایرانی کمپنیاں لبنان کی تعمیر نو کے عمل میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مختلف سیاسی اور مذہبی گروپوں کے درمیان قومی مفاہمت کے لیے ہونے والے لبنان کے قومی مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے، تاکہ لبنان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف اون نے اس ملاقات میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو پرخلوص سلام اور ایران کی حکومت و عوام کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے ملک کی آمادگی پر زور دیا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات میں ایران اور لبنان اور دونوں ممالک کی قوموں کے دیرینہ اور مثبت تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف رجی نے بھی مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی آمادگی ظاہر کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر اپنے تینوں جزیروں کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل سے توقع ہے کہ ایران کی عرضی سالمیت کے خلاف بے بنیاد دعوے پیش کرنے کے بجائے مشترکہ معاملات پر زور دیتے ہوئے تعمیری کردار ادا کرے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان جزیروں کی فضائی اور زمینی حفاظت اور ملک کے مفادات کے پیش نظر ہر طرح کا ضروری اقدام کیا جائے گا۔ میڈیا ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رفح میں انسانی امداد کی تقسیم کے لیے معین علاقے میں وحشتناک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے 27 فلسطینیوں کو شہید اور 90 کو زخمی کر دیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی کے مرکز میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مضافات میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے کی بھی خبر دی ہے۔ اسرائیلی توپ خانوں نے خان یونس شہر کے مواسی علاقے پر بھی شدید گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اسرائیلی قابضوں کی فائرنگ کی بھی خبریں ہیں۔ فلسطین کے میڈیکل ذرائع نے منگل کی صبح فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، جو مغربی شہر رفح میں امداد حاصل کرنے کے لیے منتظر تھے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت کی فوج نے انسانی امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 70 فلسطینیوں کی شہادت اور 503 افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے امداد رسانی کے کاموں میں پیش آنے والی مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی متعدد فلسطینی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور امدادی کارکن شدید بمباری کے باعث ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ایرنا نے صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور غاصبوں نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ان کے 3 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ 3 فوجی ایک شدید دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کے قتل کی خبر کے بعد ہم نے ایک دردناک صبح کا آغاز کیا۔ پیر کی شام کو بھی اسرائیلی میڈیا نے شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پورے پاکستان میں احتجاج کرنے اور اسے خود لیڈ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اب اسلام آباد کی کال کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور بانی پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کی خود قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے توشہ خانہ 2 کیس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی عمران خان خود ہی کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، تاہم بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا آپشن کھلا رکھا ہے۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ پیر کی رات کراچی کی ملیر جیل میں صورتحال اس وقت خراب ہو گئی جب شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے دوران جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ متعدد قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ 78 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا تھا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے الگ الگ کارروائیوں میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے بلوچستان کے 2 الگ الگ علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مچھ کے علاقے کچھی میں کارروائی کی گئی، جہاں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر زبردست حملہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات ملنے پر دوسرا آپریشن قلات کے علاقے مارگند میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا جبکہ دو دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اس مقام پر بھی ہلاک شدہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے انڈیا اتحاد نے وزیراعظم مودی کو خط لکھ کر جنگ بندی سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی وضاحت کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں کے لیڈران نے منگل کو ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران حزب اختلاف کی جماعتوں کے لیڈروں نے پہلگام حملے، جنگ بندی اور ٹرمپ کی بیان بازی سمیت دیگر اہم امور پر وزیراعظم نریندر مودی سے خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میٹنگ میں شامل کانگریس لیڈر دیپیندر ہڈا نے اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملے اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی پر اٹھ رہے سوالوں کو لے کر ہم نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب دنیا کے ملکوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں وفود بھیجے جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے۔ دیپیندر ہڈا نے کہا کہ 16 سیاسی پارٹیوں نے اپنے سبھی لیڈروں کے ذریعے ایک خط وزیراعظم مودی کے نام لکھا ہے اور مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اس شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے قصبے سرائے میر میں منعقدہ کل ہند تحفظ مدارس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے بلکہ موجودہ حالات میں مدارس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے سنجیدہ غور و خوض اور آگے کی حکمت عملی طے کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ مدارس صرف تعلیم کے مراکز نہیں بلکہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے نئی نسلوں کی سوچ کو تیار کرنے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ آج جن مدارس کو غیر قانونی کہہ کر زبردستی بند کیا جا رہا ہے، یہ وہی مدارس ہیں جہاں سے سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف آواز اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سے لے کر اتراکھنڈ، آسام اور ہریانہ تک مدارس اور مساجد کے خلاف کارروائی مذہب کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں یہ تفریق اور ناانصافی کیوں، جبکہ آئین نے سبھی شہریوں کو یکساں حقوق اور مواقع دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اپنی شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں آج کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت مسلسل جاری ہے اور 600 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے اور بنیادی جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے اور غزہ پر صہیونی حکومت اور امریکہ مل کر قبضہ کر لیں۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب وزراء خارجہ بھی غرب اردن جانا چاہتے تھے اور فلسطینی انتظامیہ، نام نہاد فلسطینی انتظامیہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، غاصب صہیونی حکومت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس ساری صورتحال کا آج ہم جائزہ لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔7 اکتوبر 2023 سے غاصب صہیونی حکومت غزہ کے بارے میں اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل پیرا ہے اور اس میں اسے مغربی ملکوں اور امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارے اور مغربی ممالک جو انسانی حقوق کے دعوے دار بنتے ہیں وہ اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آنکھیں بند کر رکھی ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر قراردادیں عالمی اداروں میں پیش ہوتی ہیں تو ان کو بھی ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بڑا دل کر کے عرب وزراء خارجہ نے غرب اردن میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے ان کو غرب اردن میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے، مہمانوں کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ، پھر باقاعدہ پروگرام کا مہمانوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔
صہیونی حکومت نے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کو غرب اردن کے دورے سے روک دیا اور انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں ترک اور عرب وزراء خارجہ کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مجوزہ دورے کو روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب، امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے رام اللہ جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کا مقصد غزہ کی جنگ، فلسطینی ریاست کے قیام اور علاقائی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کرنا تھا۔ صہیونی اخبار یدیوت اہارونوت نے بھی ایک اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل عرب وزراء خارجہ کی رام اللہ میں میزبانی کے منصوبے کا مخالف ہے، کیونکہ اس کا مرکزی ایجنڈا فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس کی نہ صرف سیاسی سطح پر حمایت کی جا رہی ہے بلکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسے ہر طرح کا اسلحہ اور ہتھیار بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نہ صرف غاصب صہیونی حکومت کو ہر طرح کی امداد فراہم کر رہا ہے بلکہ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر نے فلسطین کے خلاف ایک جارحانہ بیان بھی دیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں امریکی سفیر مائک ہکابی کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بارے میں فرانس کے موقف پر ایک متنازع رد عمل میں امریکی سفیر نے تجویز پیش کی تھی کہ فلسطین کو فرانسیسی سرزمین کے کسی علاقے میں قائم کیا جائے۔ حماس نے اس بیان کو فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی واضح توہین اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اسے صہیونی حکومت اور اس کی استعماری اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے ساتھ امریکہ کی مکمل جانبداری کی مثال بتایا۔ حماس نے اس موقف کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کی آزادی، حق خود ارادیت اور اپنی سرزمین میں ایک آزاد ریاست کے قیام کی جائز جد و جہد کی حمایت میں مضبوط موقف اختیار کرے۔ امریکی سفیر کا یہ بیان در حقیقت امریکہ اور مغرب کی حقیقی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح وہ فلسطین کے اندر اس کے حقیقی باشندوں کو نکال کر اور پوری دنیا سے صہیونیوں کو اس علاقے میں آباد کر کے عالم اسلام کے قلب میں خنجر گھونپنا اور اس علاقے میں ایک ناجائز ریاست کو قائم کر کے اپنے توسیع پسندانہ اور شرمناک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں غاصب صہیونی حکومت گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تیزی سے عمل پیرا ہے اور اس میں اسے امریکہ اور مغرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ صہیونی پارلیمنٹ کے اندر گریٹر اسرائیل کا نقشہ قابض اسرائیل کے مذموم منصوبے کو پوری طرح سے بیان کر رہا ہے، لیکن شاید لگتا ہے کہ اس منصوبے میں موجود ملکوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا انہیں کھلی آنکھوں سے بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔
اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر قربان علی محبوبی صاحب کو، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہم خطرام،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 600 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت میں تیزی آتی جا رہی ہے، شدت آتی جا رہی ہے، سینکڑوں فلسطینی ہر روز شہید اور زخمی کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی اور بعض عرب ممالک کے وزرائے خارجہ نے پروگرام بنایا کہ غرب اردن میں جا کر فلسطین انتظامیہ سے کچھ بات چیت کی جائے، لیکن یہ بھی صہیونی حکومت کو گوارا نہ ہوا اور ان کو دورے کی اجازت نہیں دی۔ تو عرب ممالک کے اس کمزور موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
ہندوستانی کے
حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدام جن لوگوں نے کیا ہے یہ اس میں 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کو جو ہے 2023 میں یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ان کو غزہ کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے تھے تو یہاں تک بات نہ پہنچتی۔ لیکن اس مدت میں غزہ جو ہے آپ دیکھیں کہ بدترین حالات سے گزر رہا ہے، یہی حال غرب اردن کا بھی ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے واقعی اگر ان کو کچھ اقدام کرنا چاہیے تھا تو جو مؤثر ممالک ہیں، آپ دیکھیں ابھی ٹرمپ گئے تھے وہاں، اسرائیل گیا، بعد طے یہ پایا تھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وفد کی قیادت کریں اور ابو مازن سے جا کے بات کریں۔ 600 ارب ڈالر کی انہوں نے معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ان سے بات ہوئی کہ بھائی اپنے نفوذ سے وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے، غزہ کو ان حالات سے باہر نکالے۔ نتن یاہو جن مشکلات میں گرفتار ہے اس کی سیاسی عمر ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، جو امداد وہاں پہنچ رہی ہے غزہ کے سرحد پہ وہاں امداد بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے۔ یہ ایک البتہ سیاسی اقدام تھا لوگوں کا، اگرچہ یہ ایک سیاسی اقدام تھا اور اس کا کوئی بہت زیادہ اثر بھی نہیں تھا غزہ کے حالات پہ، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود صہیونی حکومت نے اس کو اس علامتی اقدام کو بھی قبول نہیں کیا۔ کویت ہے، بحرین ہے، یہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے، ان کا تو کوئی اسے اس کے بعد بھی صہیونی حکومت نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس نے اجازت نہیں دی کہ یہ جو وزرائے خارجہ ہیں یہ وہاں جائیں اور جا کے ابو مازن سے بات کر سکیں۔ صہیونی حکومت کو یہ خوف ہے، ان کو اس کو ڈر یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس میں بین الاقوامی دباؤ جو ہے اس پر بڑھ چکا ہے، اس کو خوف یہ ہے کہ فلسطین کے حمایت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے جو جرائم وہاں پہ انجام دیے ہیں، یورپیوں کی آواز بھی اب بلند ہونے لگی ہے اس پر، تو وہ صہیونی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے دو ریاستی فارمولہ ہے اس کو تسلیم کرے، لیکن اس کو بھی قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں.
شکریہ. اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب قیصر عباس خان صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں. قیصر عباس صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی قیصر صاحب، موضوع ہمارا فلسطین ہے اور غزہ پر. آپ جانتے ہی ہیں کہ 600 دن سے زیادہ ہو گئے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس جارحیت میں اب ایک نیا رخ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو امداد تقسیم کرنے کے بہانے سے بلایا جاتا ہے تقسیم کرنے کے مراکز میں، کہ جو صہیونی حکومت اور امریکہ نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں، اور وہاں پر ان کو بلا کر فائرنگ کر کے گولہ باری کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کہ وہ فلسطینی جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے ان کو اب ایک اور طریقے سے شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے. تو اس نئی اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ صہیونی حکومت جو ہے، یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسپیشلی یہ جو گزشتہ 19 مہینے، اور اگر آپ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو پورے ان کے جو 76-77 سال جو ہیں، ان میں ظلم اور بربریت کے علاوہ اور مسلمانوں کو مارنے کے علاوہ، ان کو گھروں سے بے گھر کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی انہوں نے اس سے پہلے، یعنی اب یہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ابھی آپ وہاں پر آ جاؤ تو وہاں پر آپ کو خوراک مل جائے گی، پانی مل جائے گا، ضروریات مل جائیں گی. وہ ایک نیا انہوں نے ایک جال پھینکا، اور اس سے پہلے ان کے ایک وزیر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر فلسطینیوں کو خوراک چاہیے تو ان کو یہاں پر آنا پڑے گا. تو یہ ہوا کہ یہ جب انہوں نے وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا، اور وہاں پر اس کے بعد انہوں نے جب آنے والے تھے اس کو بہانہ بنا کر، اور اس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اس میں شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور ان کو ملا بھی کچھ نہیں. اور یہ کہ ان کا یہ ایک نیا طریقہ کار تھا، یعنی وہی ظلم ہے جو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا ایک نیا انداز انہوں نے اپنایا ہے. اور یہ چونکہ ابھی یہ جو حماس کے ساتھ ان کی پہلے ایک جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے خود اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا، کیونکہ یہ تو کسی معاہدے کے اس کے تحت آتے ہی نہیں ہے نا، یہ اپنے آپ کو کسی معاہدے میں اس کو پابند کرتے ہی نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو صرف اتنی دیر تک کرتے جتنا ان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا فائدہ اٹھانے کے بعد وہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، دنیا اس کی گواہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر یہ اسرائیل اس وقت تنہا ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو عالمی اسلام کا مسئلہ تھا، اور ابھی یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو تمام دنیا، حتیٰ کہ یورپ، فرانس اور مختلف جو جرمنی، مختلف جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو رہے ہیں. آج ہی آپ نے دیکھا کہ مختلف جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے، سفارتی تعلقات منقطع کرنے، اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مکمل جو جتنے بھی پہلے کے معاہدے وہ توڑنے کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے یو این میں قرارداد پیش کی جائے. یعنی اب یہ جو ایک نئی تبدیلی ہے، یہ خوشگوار تبدیلی میں سمجھتا ہوں، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جب ظلم سے بڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ پر یہی نکلتا ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے. اب یہ جہاں تک اسرائیل جو فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں غذا کے بغیر بچے مر رہے ہیں اور نوجوان مر رہے ہیں، حاملہ خواتین پریشان ہیں، وہ مر رہی ہیں، اور یعنی اظہار کی غذا کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا.
ڈاکٹر قربان علی محبوبی صاحب، ہم دیکھتے ہیں، میں نے سوال کیا تھا اپنے معزز مہمان سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور وہ ایک تو 600 دن سے زیادہ عرصے سے وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اب امداد کے بہانے بلا کر ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو صہیونی حکومت کے اس نئے اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
سیاست
صہیونی حکومت کی سیاست، خاص طور پر نتن یاہو کی جو پالیسی ہے، یہ دیکھیے، یہ اس علاقے اور فلسطین کے عوام کے سرکوبی اور قتل عام پر وہ شروع سے اس نے کہا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، سب کو ہم اب سب جتنے بھی سب کو ہم قتل کریں گے، حماس کو بھی قتل کریں گے، اور قیدیوں کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ وہ ان کا قتل عام کرے گا. اگر اس کی جو سیاست تھی، اگر 7 اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا تو بھی وہ اس کو یہ کام کرنا تھا. آخری دور میں یہ جو اس کی جو حکومت ہے، اتحادی حکومت، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے اب تک کی سب سے زیادہ مخلوط حکومت ہے. اب دیکھیے کہ یہ سموتریچ ایک طرف ہے، بن گویر ایک طرف ہے، یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1948 میں ہم نے غلطی کی ہے کہ ہمیں اسی وقت سبھی فلسطینیوں کو نکال باہر کرنا چاہیے تھا. یہ جو حکومت ہے اس میں یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو پہلے کہا کہ اب صحرا سینا میں ان کو بسا دیا جائے. تو پہلے کہتے تھے کہ نہ دوسرے ملکوں میں, ٹرمپ نے تو کہا تھا لیبیا میں یا دوسرے ملکوں میں, لیکن صحرا سینا ان کے لیے اہم تھا. بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا, انہوں نے جو اقدام شروع کیا ہے وہ زبردستی یہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ بنیادی ایجنڈا ہے, اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ان کا قتل عام کیا جائے کہ وہ بھاگ کے مصر کی طرف جائیں. حتیٰ انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ لکھنے کہ یہاں کی جو آبادی جو ہے وہ اتنے تھی, وہ ان کا جو ایک ایجنڈا یہ ہے کہ غزہ کے عوام یہاں سے چلے جائیں اور غزہ پر ان کا قبضہ ہو. تو ٹھیک ہے کہ غزہ کے عوام بہت دباؤ میں ہے اور ہر لحاظ سے, لیکن پہلے دور میں کچھ لوگوں نے جو غلطی کی تھی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے عرب ملکوں میں گئے, تو ان کا یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے, لیکن واپس نہیں آئے. لیکن غزہ کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مار دیے جائیں, شہید ہو جائیں, لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں. لہذا وہ شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہیں, جنوب سے شمال کی طرف آتے ہیں. صہیونی حکومت بھی جتنے جرائم کا ارتکاب کر سکتی تھی کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی سنگ دلی اور بربریت کے اوج ہے کہ بہرحال کے غزہ کے عوام کے سامنے اب وہ مجبور ہیں کہ غزہ کے عوام سے بہرحال ایک معاملہ کریں. تو اب یہ بہرحال یہ بات ہو رہی ہے کہ 60 دن کی ایک جگ بندی کی جائے اور اس کے بعد بات کے دور کے لیے پھر مذاکرات کیے جائیں. یہ ہمارے عزیز ناظرین, جب بھی آئیڈیالوجی اور ٹیکنالوجی میں لڑائی ہوگی کہیں بھی جہاں بھی, آئیڈیالوجی کامیاب ہوگی. ٹیکنالوجی عوام غزہ کے عوام کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن آئیڈیالوجی ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی مقاومت کی آئیڈیالوجی ہے, استقامت کی آئیڈیالوجی ہے. یا سنوار, محمد الزیف, شہید ہنیے اور یہ جو شہدا ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ امام حسین سے یاد کیا ہے. ہنیا یہاں جب تہران آئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں استقامت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج آپ کے امام حسین سے ہم نے یاد کیا ہے. امام حسین نے ہم کو سکھایا ہے کہ شہادت, انہوں نے شہادت کا راستہ اختیار کیا تھا اور ہم نے بھی شہادت کا راستہ اختیار کیا. شہادت کامیاب ہے. تو ہمیشہ جب بھی ٹیکنالوجی اور آئیڈیالوجی میں لڑائی ہوگی, آئیڈیالوجی کامیاب ہوگی.
اس وقت احمد دسمالچیان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لبنان اور اردن میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر رہے ہیں. دسمالچیان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرانس نے اس قسم کا بیان دیا تھا کہ وہ دو ریاستی حل جو ہے فلسطین کے اندر اس کو ترجیح دیتا ہے, اور فلسطینی ریاست وہاں قائم ہونی چاہیے تھی, جس پر صہیونی حکومت اور امریکہ کافی سیخ پا ہوئے تھے. اور اب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے فرانس کے اس بیان کے بعد کہ اگر فلسطینی ریاست بنانی ہے تو فرانس اپنے علاقے میں فلسطینی ریاست قائم کر سکتا ہے. تو یہ فلسطینی ریاست فلسطین میں قائم ہونی چاہیے یا خود ناجائز صہیونی حکومت کی جو ریاست قائم ہوئی ہے اس کو اٹھا کر امریکہ لے جانا چاہیے تھا؟
فلسطین کا مسئلہ ہے, یہ اس کی جو ماہیت ہے, یہ قومیت, یہ فلسطین کی جو قومیت ہے, جو ملت ہے, اس کو جو ہے تشدد کے ذریعے سے, قتل عام کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بنیادی فارمولا موجود ہے, اور یہ کہ استقامت جو ہے وہ باقی رہے گی. جب تک صہیونی حکومت سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کے پاس ان کے پاس ان کے گھروں کے کاغذات اور کنجیاں ان کے پاس موجود ہیں فلسطینیوں کے پاس, جب تک اس سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ رہے گا یہ استقامت جاری رہے. اس کے جرائم جتنے بھی بڑھیں گے جتنے شدید ہوں گے استقامت بھی اتنی ہی شدید ہوگی, استقامت بھی اتنی ہی قوی ہوگی. اگر کسی دن ایک دن فلسطینی جو ہے کوئی زمانہ تھا جب وہ پتھروں سے جدوجہد کر رہے تھے, ان کے پاس پتھروں کے علاوہ اینٹ پتھر کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا, لیکن آج جو ہیں ان کے پاس میزائل ہیں, وہ میزائل سے جواب دے رہے ہیں, اور یقیناً مستقبل میں ان کے پاس اس سے بہتر اور اچھے اسلحے ان کے پاس ہوں گے. اس لیے کہ تاریخ میں کبھی بھی عوام کے ارادے سے کوئی جنگ نہیں کر سکا ہے. 800 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, 80 سال سے تقریباً 80 سال سے صہیونی حکومت نے ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا تاکہ فلسطینیوں کے ارادے کو توڑ سکے. لیکن نہ صرف یہ کہ وہ فلسطینیوں کا ارادہ نہیں توڑ سکی ہے بلکہ یہ ارادہ جو ہے محکم تر ہوا. جو دو ریاستی نظریہ ہے فارمولا ہے وہ منطق اور عقل کے نقطۂ نگاہ سے صحیح راہ حل نہیں ہے. پوری سرزمین فلسطین پر فلسطین کی حکومت قائم ہونی چاہیے, اور صہیونی جو دوسری جگہوں سے یہاں آئے ہیں انہیں اس سرزمین سے جانا ہے, ان کو جانا پڑے گا. اگر مقبوضہ فلسطین کے کسی ایک حصے پر بھی, یعنی کسی ایک حصے پہ فلسطین کی حکومت قائم ہو تو بھی دوسرے حصے پر, چونکہ دوسرے حصے پر ناجائز قبضہ باقی رہے گا, تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین کو نظر انداز کر دیں. بہترین راہ یہ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کشیدگی جنگ ختم ہو جائے, تو انہیں صہیونی حکومت کو اس سرزمین کو یہاں سے اس کو جانا پڑے گا. یہ کام جو ہے انجام پائے اس کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران, اس نے ایک فارمولا دیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے, کہ جتنے بھی یہودی ہیں جتنے بھی عیسائی ہیں اور جتنے بھی مسلمان سرزمین فلسطین کے ہیں, جو سرزمین فلسطین کے ہیں, ایک ریفرنڈم میں یہ سب شرکت کریں اور اپنی حکومت جو ہے وہ اس کا انتخاب کریں. یہ بہترین راہ حل ہے. اب یہاں امریکہ اور یورپ, آپ دیکھیں کہ آج یورپ والے بھی اس رائے حل کے قریب تر آ رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ سرزمین فلسطین کے عوام اپنی قسمت کا فیصلہ کریں.
اور اردن میں اسلامی جمہوریان کے سابق سفیر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں چلوں گا قیصر عباس خان صاحب کی جانب. قیصر عباس صاحب, معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے. ایک رائے حل پیش کی جا رہی ہے مسئلہ فلسطین کے حل کے بارے میں. مختلف ملکوں کی جانب سے دو ریاستی حل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے, اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ایک ریاستی حل کے پیچھے ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے, وہ بھی درست نہیں ہے. اور جیسا کہ معزز مہمان نے کہا کہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں, جن میں یہودی بھی ہیں, جن میں مسیحی بھی ہیں, جن میں مسلمان بھی ہیں, ان کو ان کی رائے کے ذریعے سے فلسطین کا مستقبل جو ہے وہ طے کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟
جی دیکھیں, یہ جو اسرائیل کا یہ جو ہے کہ دو ریاستی حل کو یہ اظہار مخالفت کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے, ہم بھی دو ریاستی حل کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے نیک مقاصد کے لیے کرتے ہیں, وہ بھی اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں. بات یہ ان دو نظر بات یہ ہے کہ نظریہ دو ہے, دو نظریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں دو ریاستی حل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آپ نے جو دیکھا مظاہرہ جو اسرائیل نے اپنی, جس میں تکبر بھی شامل ہے, اور اس کا وہ اپنا انہوں نے سمجھے کہ اپنا جو موقف تھا اس کو تائید کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عربوں کے جتنے بھی یہ وزرا خارجہ تھے انہوں نے وہاں پر فلسطین اتھارٹی کی طرف نہیں جانے دیا, حالانکہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا, لیکن انہوں نے نہیں ان کو جانے دیا. یہ ایک اہم ترین بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ جو کہ خود بھی دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں, اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ آپ اپنے نظریے پر غور کریں, آپ سوچیں اس چیز کو کہ کیا ان کا کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے, یا جو نظریہ ہم نے اپنایا ہوا ہے, یا جو نظریہ ایران نے اپنایا ہوا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے. یہ یعنی اس کا جو اسرائیل نے ان کو اپنے ملک میں آنے نہیں دیا, اسرائیل جو فلسطینی اتھارٹی میں نہیں آنے دیا, ان میں کون شامل ہیں؟ وہی عرب شامل ہے اور ترکی شامل ہے جو اس کام کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے, اور ٹرمپ کے موجودہ یہ جن کا دورہ تھا اس کے بعد یہ تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوئے اس سلسلے میں. اور اگلی جو ان کی کانفرنس ہونے والی ہے فرانس کے ساتھ, وہ نیو یارک میں ہونے والی ہے جو کہ 16-17 جون کو غالباً ہوگی, اس میں بھی یہی حل پیش کیا جانا ہے. آپ اس کے یہ اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ نے اسرائیل سے پوچھا, آپ نے خود فلسطینیوں سے پوچھا فلسطینی کیا چاہتے ہیں؟ ان کا تو وطن ہے, ان کا تو ملک ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی, آپ نے فرمایا کہ مہمان مسجد مہمان نے بھی فرمایا کہ یہ تو ان کا حق ہے, یہ تو رائے ان کو دینی چاہیے. جو بھی ہوں, مسلمان ہوں, یہودیوں یا کرسچن ہو یا جو جس مذہب و مسلک تعلق رکھتے ہوں, لیکن جو فلسطینی ہیں, فلسطین کے زمین پر رہنے والے ہیں, جن کے پرانے یعنی آباؤ اجداد جو ہے نا وہ یہاں سے رہ رہے ہیں, ان کی جائیداد یہاں پر موجود ہیں اور ان کا نسل در نسل یہاں پر رہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ان کو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے, ان سے آپ رائے کیوں نہیں لے رہے؟ اصل تو رائے آپ کو ان سے لینے چاہیے. اس وقت دنیا کا جو طریقہ کار چل رہا ہے, دنیا بھر میں آپ دیکھیں کیا یہ نہیں چل رہا. آپ حکومت بنانے کے لیے عوام کی رائے لیتے ہیں, وہاں پر آپ کو عوام کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عوام کی رائے سے صدر بنے, آپ اسی طرح کر رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ یہاں پر آپ یہ حق عوام کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ حق دینا آپ کا بنتا ہے کہ اس عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں, انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا وہ بھی دو ریاستی حل کی طرف جاتے ہیں؟ اگر آپ صرف محمود عباس کی بات کریں تو محمود عباس نے جو الفاظ جو حماس کے لیے استعمال کیے تھے, جو توہین آمیز رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا, کیا وہ اس کو بھی آپ جو ہے فلسطین کو نمائندہ کہیں گے؟ کیا وہ شخص فلسطین کا نمائندہ ہے؟ فلسطین اتھارٹی کیا ہے؟ فلسطین اتھارٹی کو ایک ایک کام کے لیے آپ یہ اسی کو دیکھ لیں, وزارت یہ جو وزرائے خارجہ کا جانے کا جو تھا اتوار والے دن کا, اس میں بھی انہوں نے اپروول لینے کے لیے اسرائیل کو اپلیکیشن بھیجی کہ ہم اس کی اجازت ہمیں دیں کہ وہ یہاں پر آئیں, لیکن اسرائیل نے ان کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی اور ریفیوز کر دیا. یعنی آپ کو تو اپنے پانی پینے کے لیے, آپ کو اپنا کھانا کھانے کے لیے, آپ کو اپنے کپڑے بدلنے کے لیے آپ کو اسرائیل کی اجازت لینی پڑتی ہے. آپ کی تو یہ صورتحال ہے, آپ تو اس کے نمائندے نہیں ہیں, آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اور باقی یہ جو ان سے پوچھے کہ یہ فلسطین اتھارٹی کی طرف کیوں جا رہے تھے, وہ تو خود یہ خود مختار نہیں ہے, وہ تو خود اپنے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے, ان کے پاس وہ اختیار کوئی نہیں ہے, وہ تو سارا اسرائیل سے پوچھ کر رہیں گے. جب انہوں نے اسرائیل سے پوچھ کر کرنا ہے تو کیا پھر وہ آزادانہ رائے ان کی ہوگی؟ کبھی بھی آزادانہ رائے ان کی نہیں ہوگی. اس کے لیے تو یعنی جو بہترین حل, اگر آپ واقعی دو ریاستی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا آپ فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, یا جو بھی طریقے کا اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پراپر وے پہ آنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا حل نہیں ہے. یہ فلسطینی وہ قوم ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ سامنے گولی ہے, اور پتھر گولی کا فرق یہ سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا, ان کو معلوم تھا کہ پتھر نے کیا کرنا ہے اور گولی نے کیا کرنا ہے, لیکن پھر بھی اس کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. یہی وہ قوم ہے. آپ اس قوم کو آپ یہ آپ کہیں کہ آپ جناب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیں, جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ مان لیں, جو فلسطین اتھارٹی کہہ رہی ہے وہ مان لیں, یا ان عربوں کی بات مان لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی. ابھی یہ اگر جو وہاں پر ابھی جو کچھ ہوا, یعنی ان کو یہاں پر نہیں آنے دیا گیا, اب اگر یہ فرانس کے ساتھ امریکہ میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پر اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ بھی تو یہی کچھ ہوگا جو ابھی ہوا ہے. تو پھر وہاں پر جانے کا تو فائدہ کون, اس کا مطلب یہ ہوگا اس حل کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. ان کو اگر کوئی واقعی حل چاہیے, اگر واقعی فلسطین کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس مسئلے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا, ایک مناسب طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. اس میں یو این او کو بھی اپنا ایک بالکل غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا ہوگا, اور ان ممالک کے درمیان لانا ہوگا کہ جو غیر جانبدارانہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جو فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں, انہوں نے مجاہدین کا بھی ساتھ دیا, انہوں نے مظلومین کا ساتھ دیا, ان کو ساتھ لے کر چلیں, تو پھر ہی آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ اس میں حل ہو سکتا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان کی ان باتوں سے کسی قسم کا مسئلہ ان کا حل نہیں ہوگا.
صحیح, بہت شکریہ.
ڈاکٹر قربان علی محبوبی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں جو دو انتہا پسند وزیر ہیں غاصب صہیونی حکومت کے، جن میں اتمار بن گویر بھی شامل ہیں، ابھی اس کا بیان فلسطینیوں کے بارے میں آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ اور غرب اردن کے بارے میں تو ان کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ ان پر جارحیت کرنی ہے، لیکن جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینی موجود ہیں، عرب موجود ہیں، ان کے خلاف بھی ان کے بیانات آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جو مسجدیں ہیں وہاں سے اذان کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے لاؤڈ اسپیکروں سے، اس سے صہیونیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی جو عرب ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بھی ان کے نشانے پر آ گئے ہیں.
یہ ان کا ایک نقطۂ نگاہ ہے، یہ جو صہیونی ہے ان کے پاس یہودی حکومت صہیونستی، یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے یہودیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں صہیونیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نو انسان، خاص طور پہ فلسطینی، خدا یہ خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا؟
انسان کی شکل میں حیوان،
یہ انسان کی شکل میں حیوان ہے. دیگر مخلوقات کے بارے میں ان کا ایک نظریہ ہے، مثلا چہار پائیوں کو اس نے خلق کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے تلمود، ان کی مقدس کتاب ہے. البتہ یہ بعد میں لکھی گئی، یہ 600 سال 700 سال پہلے لکھی گئی. اس میں لکھا گیا ہے کہ چارپائیوں کو اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ چارپائیوں کو کہ ہمارا سامان اٹھائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ. کیسر عباس خان صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ان کا بھی شکریہ. جیسے کہ ہمارے مؤسس مہمان نے کہا کہ صہیونی جو ہیں وہ خاص طور پر مسلمانوں کو، اور فلسطین کے اندر جو دوسرے رہنے والے ہیں ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور ان کو انسان نما جانور سمجھتے ہیں کہ جن کو حق زندگی ہی حاصل نہیں ہے، اور ان کا دنیا سے محو ہونا ہی ان کا ہدف و مقصد ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پالیسی کے تحت وہ اپنے اقدامات کرتے ہیں. نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.